مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر راب میکلین۔ اور سامعین، ہمارے آج کے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے زیر اہتمام 3 روزہ سربراہی اجلاس۔ سامعین، وائٹ ہاؤس کے زیر اہتمام یہ اجلاس کل یعنی 17 فروری کو شروع ہو چکا ہے، جس میں 60 ممالک کے مندوبین شریک ہو رہے ہیں، اور آج صدر اوباما وائٹ ہاؤس میں جاری اس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے جناب چودھری نثار، وہ بھی کل واشنگٹن ٹائم 11 بجے بتایا جاتا ہے کہ اس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس وقت چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں موجود ہیں، اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، حکومت نے حالیہ دنوں میں جو اقدامات اٹھائے ہیں، اس پر وہاں پہ جو موجود شرکا ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں ان کو بریف کر رہے ہیں۔ وہاں ہماری رپورٹر تابندہ نعیم موجود ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ان کو لائیو لیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ جو چودھری نثار صاحب جو ہیں انہوں نے کن اقدامات کو ہائی لائٹ کیا ہے اور شرکا کو کہاں تک وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم انسدادی دہشت گردی میں ایسی کانفرنسز جو اس وقت امریکہ میں جاری ہے ان کی اہمیت پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شرکا میں شامل ہیں برسل سے خالد محمد فاروقی صاحب، لندن سے منظر وسیم صاحب پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ظفر طاہر صاحب۔ سامعین، مہمانوں کی جانب جانے سے پہلے آپ کو اپنا ٹول فری نمبر ہم بتاتے چلیں، جس پہ کال کر کے آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، 0800-777-89، 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور ظفر طاہر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، یہ جو کانفرنس اس وقت ہو رہی ہے واشنگٹن میں، یہ موجودہ جو عالمی تناظر ہے، ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں، فرانس اور ڈنمارک میں شدید جو شدت پسند ہیں ان کے حملے ہوئے ہیں، اس تناظر میں اس کانفرنس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
شناز، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، صرف ان چیزوں کے تنازل میں ہی نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، مگر وہ تمام چیزیں جو مسلمان ممالک میں ہو رہی ہیں، جو خاص طور پہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، آج بھی خبر ہے، کل بھی خبر تھی کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، 2 دن پہلے ہم نے سنا جو لیبیا میں ہوا، جو مصری شہری تھے وہاں کے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ عیسائی تھے اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، تو پوری دنیا جو ہے اس وقت وہ اس آگ میں لپٹی ہوئی ہے، اور یہ آگ جو ہے یہ ہر ایک کو اپنے زد میں لے سکتی ہے، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ زیادہ تر یہ اقدامات جو چند لوگ جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ مسلمان امریکی مغرب میں جو مسلمان رہ رہے ہیں بڑی تعداد میں، وہ اور جو مسلمان ممالک میں جو حکومتیں ہیں، وہ سب اس بات پہ غور کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال اب اس نہج پہ آ گئی ہے کہ مسلمان کو مار رہے ہیں، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انفارچونیٹلی اسلام کے نام پہ ہو رہی ہیں، ان میں جو سمبلزم استعمال کیا جا رہا ہے، ان میں جو اشارے دیے جا رہے ہیں، ان میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمان اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہم سب لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس مسئلے پہ سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور جو وائٹ ہاؤس نے جو انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت موقع ملے گا سبکو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں.
ٹھیک, اوکے. لیکن جو کچھ مسلم ورلڈ میں ہو رہا ہے, آپ نے کہا ہے کہ اس کے تناظر میں یہ اس کانفرنس کی کافی اہمیت ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں ظفر طاہر صاحب تو آسٹریلیا, فرانس, ڈینمارک اور اس سے پہلے لندن میں جو حملے ہوئے ہیں ان کو مسلم دنیا میں جو شدت پسندی ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے خالد فاروقی صاحب کے, ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز جو ہے یہ گزشتہ سال اکتوبر میں کینیڈا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, پھر اس کے بعد دسمبر میں آسٹریلیا میں ہوئی تھی, اور رواں سال جنوری میں فرانس میں بھی ایک کانفرنس اسی قسم کی منعقد ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ گزشتہ جو کانفرنسز ہے ان میں جو فیصلے کیے گئے ان پر کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت آپ مغرب میں موجود ہیں.
دیکھیں جو کانفرنسز ہیں اس سے قبل بھی ہوئی ہیں, اس کے اندر جو پالیسی بنتی ہے اس پالیسی کو جس طرح اس کا اطلاق یہاں یورپ میں کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈریکونین لاز بنے ہیں. اگر آپ جو عام لوگوں کو اس سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے, سرویلنس ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جرنلسٹوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ کانفرنسیں اور ان کی پالیسیز جو مرتب کی گئی تھیں وہ اس لیے کی گئی تھیں کہ دہشت گردی کا یورپ میں یا دنیا میں جو ہے وہ تدارک کیا جا سکے, لیکن اس کے اپوزٹ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کس طریقے کے حملے جیسے فرانس میں ہوئے اور جو گزشتہ ہفتے جو کچھ ڈینمارک میں ہوا, اور اس طریقے سے جو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی انفرادی شخص کا فیل ہوتا ہے, بعض اوقات یہ تنظیمی سطح پہ کیا جاتا ہے یا بہت آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے, لیکن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان کا تدارک نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ بنیادی طور پر جو ہے وہ مغرب کی جو پالیسی ہے جس میں لوگوں کو انصاف نظر نہیں آتا, بہت سارے لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی ڈسکرپنسی ہے, اس پالیسی کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, یہ مسلمانوں کو شکایت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پوری طرح صداقت نہ ہو, لیکن جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا زیادہ پر اثر ہے اور اتنا زیادہ افیکٹو ہے لوگوں کے اوپر کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی, جیسے امریکہ کی اور یورپ کی جو پالیسیز ہے ویز اوی فلسطین اور اسرائیل اور مڈل ایسٹ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب فلسطینیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی مرتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں کیا جاتا یورپی یونین یا امریکہ کی طرف سے کنڈمنیشن کا. پھر جو ہے وہ جس طرح ویٹو کی تاریخ ہے, ویٹو کو استعمال کرنے کی اقوام متحدہ کی, تو اس طرح کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے بڑی طاقتوں نے, تو ہر چیز جو ہے وہ ایک شک کی نگاہ سے مسلم دنیا میں اور وائڈر جو پاپولیشن مسلمانوں کی یورپ میں رہتی ہے وہ دیکھنے لگی ہے, جس کے نتائج ایز اے ڈیفالٹ ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو دہشت گردی دنیا میں کر رہے ہیں, یا داعش جیسے لوگ ہیں, القاعدہ جیسے لوگ ہیں, یا پاکستان میں جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ اس پرٹیکولر چیزوں کو لے کر جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتی ہیں. تو اس قسم کی کانفرنسوں کے یہ زیادہ تر جو ہے وہ بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے لوگوں ایک دوسرے سے مشورہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی اتنا زیادہ میرے نزدیک تو کوئی, میں تو کسی قسم کا کوئی اثر ان کانفرنسوں کا دیکھتا نہیں ہوں. کہ جائے کہ یہ چودھری نثار صاحب اپنی ایکسپلینیشن دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف بڑی پاکستان نے قربانیاں دی ہیں, وہی ریپیٹیٹو قسم کا منترا ہوگا اور اس کے بعد اس پر اطمینان کا اظہار کیا جائے گا, وہ واپس تشریف لے جائیں گے اور یہ کنٹینیو رہے گی دہشت گردی اس طرح.
اوکے, ظفر طاہر صاحب, خالد فاروقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کئی اس طرح کی کانفرنسز جو آج ہو رہی ہے پہلے ماضی میں بھی ہو چکی ہیں, لیکن ان کے بقول دہشت گردی کا تدارک جو ہے وہ ابھی تک نہ ہو سکا, خاص کر مغرب میں, یہاں امریکہ میں انہوں نے حوالہ دیا ہے ان کنٹریز کا, اور اس کی وجہ ان کی نظر میں مغرب کی پالیسیز جو ہیں ان میں خامیاں ہیں. کہاں تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پھر مسلم دنیا کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے وہ کہاں تک وہ پوری کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ پرابلم اتنی بھیانک اور اتنی بڑی اور اس حد تک یہ پہنچ گئی ہے کہ اس میں کسی ایک سائٹ کو یا کسی ایک اسٹریٹجی کو آپ الزام نہیں دے سکتے ہیں. مغربی ممالک کی بہت زیادتی ہیں, ایک تو ایک کلونیل پاسٹ ہے, اس لیے کہ مغربی ممالک نے اسلامی دنیا پہ بڑے عرصے تک حکومت کی اور وہاں کی جو سرحدیں بنی, وہاں کی جو حکومتیں بنی ان کے ساتھ ان کے روابط تھے. پھر اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے لوگ رائٹ فلی فیل کرتے ہیں کہ ان مسئلوں پہ دھیان نہیں دیا گیا. مگر اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اقدامات کیے جائیں ہم ان کو پازیٹو طریقے سے نہ دیکھیں. ایسی کانفرنسز میں مانتا ہوں کہ کئی ہوئی ہوں گی, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کی سیریسنس کے ساتھ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں امریکہ میں یا مغرب میں ایسے پہلے کبھی ہوا ہے. معاملہ اب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ دنیا واقع میں اس کو سیریسلی اب حل کرنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار صاحب حکومت پاکستان کی طرف سے ایکسکیوزز دیں اور بتائیں, مگر میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کی جو سائڈ ہے پبلکلی اور پرائیویٹلی, آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو چیزیں ہوں گی وہ پرائیویٹلی ہوں گی, وہ ان کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اور مسلمان ممالک میں لوگوں کا کیا رویہ ہے, ان کی کیا سوچ ہے اور کیا وجوہات ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ چیزیں ہمارے مذہب کے نام پہ کی جا رہی ہیں, ان کے پیچھے جو سمبلز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا مقام رکھتے ہیں, بڑے ہولی ہیں, بڑے مقدس ہیں, تو ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا عوامل ہیں ہماری سوسائٹیز کے اندر کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج ہی کا واقعہ ہے کہ میرے خیال سے ایک امام بارگاہ پہ پھر حملہ ہوا ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے پشاور پہ ہوا. تو یہ چیزیں تو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال سے مغرب کے ہر اقدام کو ہمیں نیگیٹولی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ مغرب کو پتا ہو کہ ہماری کیا سوچ ہے, ہم کس سے گزر رہے ہیں, اور اگر وائٹ ہاؤس نے انیشیٹو لیا ہے اور حکومت پاکستان کے وزیر داخلہ کو یہ موقع مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور فرسٹ ہینڈ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک, اوکے. آپ کا کہنا ہے کہ صرف مغرب کی طرف انگلیاں جو ہیں وہ نہیں اٹھانی چاہیے, بلکہ مسلم دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ نے اگزامپل دی, آج جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے تو وہ مغرب نے نہیں کروایا, مسلمان کے خلاف جو لڑ رہا ہے مسلم ورلڈ میں, اس کی وجوہات جو ہیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, کچھ کالرز کو ہم لینا چاہیں گے. میاوالی سے مرید خان صاحب, جی السلام علیکم. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چترال سے توصیف, جی 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 مرید خان صاحب, جی
السلام علیکم. سر
السلام علیکم.
میں سر دوست گھر سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نام نہاد مسلمان دہشت گردی پھلا کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, تو اسلامی کانفرنس بلائی جائے اور تمام مسلمان جو ہے حکمران ایک مشترکہ جو ہے لائحہ عمل تیار کریں, اور دوسری جو مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جائے تو دنیا سے امن قائم ہو جائے گا.
جی اوکے, بہت شکریہ. ملک نائب خان کوہاٹ سے, جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی سر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی, آواز آ رہی ہے, بات کیجیے.
گزارش ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہا ہے اس میں یہ بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ فرانس اور ڈنمارک میں ہمارے پیغمبر اسلام کے گستاخی جو یا اس کے خاکے پیش کر رہے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کو یورپ والے خود آواز نہیں دے رہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم, مسلمان کے پیغمبر کو اس قسم کے پرپگنڈا یا اس قسم کے خاکے پیش کر رہے ہیں.
ٹھیک,
بالکل
اوکے. ظفر طاہر صاحب,
کمنٹ دینا چاہوں گا.
جی پلیز.
دیکھیے یہ جذبات جو ہیں بالکل صحیح ہیں, درست ہیں, اور میرے خیال سے اسی لیے اس کانفرنس کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ وہاں موجود ہیں وہ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو فریڈم آف پریس کے نام پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک ہم کسی چیز کو لے کے جا سکتے ہیں. اور میں اپنے بھائی کو جنہوں نے پاکستان سے کال کیا, میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ سب لوگ اس طرح کی جو فریڈم ہے اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے یہاں مغرب میں سب لوگ اگری نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ آپ کسی کے مذہب کو, کسی پیغمبر کو, کسی بھی ایسی چیز کو جو دوسروں کے لیے قابل احترام ہو اس کا آپ مذاق بنائیں, اس کو اس طریقے سے اچھالیں جس طرح اچھالا گیا. اور یہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہے یورپ میں یہ ڈیبیٹ ہے موجود کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جب ڈنمارک سے معاملہ شروع ہوا تھا تو میرے خیال سے مسلمان ممالک نے بڑا اچھا رویہ اپنایا تھا, انہوں نے ڈینش پروڈکٹس کا ایک بائیک آؤٹ کیا تھا. تو ہمارے پاس اکنامک پاور ہے پوری دنیا میں, ہم چاہیں تو ہم یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور جو مسلمان مغرب میں رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کی سیاست میں حصہ لیں اور سیاست میں اپنا وہ مقام بنائیں کہ جہاں پہ وہ اپنے الیکٹڈ آفیشل سے یہ کہہ سکیں کہ یہ چیزیں بھی ایسے قانون بنائے جائیں, ایسی قانون سازی کی جائے کہ فریڈم آف پریس بھی تباہ نہ ہو مگر ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے پبلک انٹرسٹ کو نقصان پہنچے. یہاں پہ فریڈم بہت ہے امریکہ میں مگر مجھے یہ فریڈم نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کسی فری وے پہ جہاں پہ پابندی ہے کہ میں 60 میل سے زیادہ کی رفتار سے ڈرائیو نہیں کر سکتا ہوں, وہاں پہ میں 100 میل کی رفتار سے ڈرائیو کرنا شروع کر دوں. یہاں پہ میری آزادیوں پہ وہ پابندیاں ضرور ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. تو یہ تو دیکھیے کنٹینیوس پروسیس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس یہ چیز فراہم کرے گی کہ جو لوگ پوری دنیا سے وائٹ ہاؤس آئے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو اجاگر کریں اور میرے خیال سے اس پہ کام ہو رہا ہے.
بالکل, اور یہ مسلم ورلڈ جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ چودھری نثار جو جن کا تعلق پاکستان سے ہیں ان رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ایشوز کو اٹھائیں ایسے کانفرنسز میں جس طرح آپ نے کہا ظفر طاہر صاحب. خالد فاروقی صاحب آپ کی جانب ہم آتے ہیں لیکن ایک اور کالر ہے ہنزہ سے اعجاز صاحب, ان کو سنتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم.
ہلو
جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کوشچن آپ کا.
جی ایجاز عالم حنزہ ویلی سے عرض کر رہا ہوں.
جی سر.
جی جناب نے فریڈم کی بات کی تو ہمارے ملک میں بھی جو فریڈم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ فریڈم ہے. آپ کسی کی عبادت گاہ کو ایزلی جا کے وہاں پہ بلاسٹ کر سکتے ہیں, حکومت روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے. اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہے ہمیں اپنے ہاؤس کو پہلے آرڈر میں کرنا چاہیے. وہاں آپ جا کے اوباما صاحب سے وہاں کیا کرنے وہاں جا رہے ہیں, کیا اس سے لینے جا رہے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز سب سے زیادہ جو ہے ہمارے ملک میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جو ڈیوائڈ ہے ریلیجن اسلام کے اندر جو ہے مذاہب جو ہے اس کے اندر جو ڈویژن ہے اس ڈویژن کو ختم کرنا چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ بیسک جو ہے جہاں سے فساد کی جڑ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ کال کرنے کا, شکریہ, آپ کا کوئی سوال نہیں تھا. خالد فاروقی صاحب اس سے پہلے کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جو بائیڈن, انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا ہے اس کے ایک مختصر ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنائیں. یہ بتائیے کہ مغرب دنیا میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے, کن مشکلات کا سامنا ہے ان مسلمانوں کو جن کو کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. خالد فاروقی صاحب
جس طرح مسلمان یہاں مغرب میں آئے ہیں یورپ میں آئے ہیں وہ اس طرح لائے نہیں گئے ہیں کالونی سے لائے گئے ہوں, وہ اپنی مرضی سے یہاں پر آئے, یہاں کی کچھ ثقافتی قدریں ہیں کچھ ویلیوز ہیں جنہیں انہوں نے اڈاپٹ کر, یہ تو مسلمانوں پہ یہ کے فرائض میں شامل ہے. لیکن مسلمان بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ رجعت پسندی کا شکار ہیں, ریجڈ ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک تضاد سا پایا جاتا ہے اور وہ کلیش کی طرف بڑھتا ہے, جسے یہاں کی جو فسطائی قوتیں ہیں جو دائیں بازو کی انتہائی دائیں بازو کی قوتیں ہیں وہ ان کے خلاف استعمال کرتی ہیں اپنی پولیٹیکل بیس کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن جہاں تک یہاں کے اور یہاں کی جو فسطائی قوتیں ہیں ان کا ایک عمل ہے, اور دوسری طرف مسلمان ممالک میں اور یہاں جو ایک قلیل سی تعداد ہے مسلمانوں کی جو ان انتہا پسند تہذیبوں سے وابستہ ہے جو مسلمان ممالک میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان دو فسطائی قوتوں کے درمیان ایک جنگ سی جاری ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ایسے واقعے کو جو کہ شارلی ہیبڈو میں ہوا فرانس میں یا ڈنمارک میں ابھی ہوا, اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے دونوں قوتیں ایک ٹکراؤ کی سچویشن میں ہیں اور اسے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتی ہیں. لیکن وائڈر مسلمانوں کا یورپ میں کوئی اتنا زیادہ ان سے لینا دینا نہیں ہے. البتہ ان کی اکا دکا شکایتیں ہیں کہ روزگار میں ان کو مواقع زیادہ دیے جائیں, انہیں جو ہر قسم کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تقریباً ہر قسم کی یہاں آزادی ہے. زیادہ مسلمانوں کا درد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہوتا ہے, اور وہ اپنے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسکیپ گوٹ کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی پالیسیز غلط ہیں. لیکن اگر مغرب تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کر لے اور انہیں کانفیڈنس میں لے لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مغرب میں مسلمانوں کے اور ان کے درمیان اتنی زیادہ وائڈر پبلک کے درمیان کوئی چپخلش ہے نہیں ابھی. اور سوشلسٹ پارٹی نے فرانس کی فسائل قوتوں کو انوائٹ تک نہیں کیا جو کانفرنس انہوں نے کی ریکنسیلیشن کے سلسلے میں یا ایک یونٹی کے سلسلے میں چارلی ایبدو کے واقعے کے بعد. تو یہاں پر ولنگنیس ہے, اور اتنا بڑا کوئی چیلنج مسلمانوں کو انسٹیٹیوشنل سطح پہ ہے نہیں جس طرح کا پروپیگنڈا فسائی اور ایکسٹریم قوتیں کرتی ہیں.
اوکے, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. اور اس وقت امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جو بائیڈن, انہوں نے اس کانفرنس کے افتتاحی تقریب سے کیا کہا ہے, آئیے سنتے ہیں.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity.
دہشت گردوں کی جانب سے دی جانے والی خوف, تنہائی, نفرت اور اشتعال کی ترغیب کی کشش کو ختم کرنے کے لیے معاشروں کو تارکین وطن کے لیے مثبت متبادلات, مواقع کے حصول کا احساس اور وابستگی کا احساس فراہم کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور پولیس کو مذہبی, کاروباری اور شہری برادریوں کے ساتھ شراکت داریاں قائم کرنا ہوں گی, اور ہم ان سب لوگوں کو یہاں ساتھ لے کر آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ مذہبی لیڈر, کاروباری اور شہری قیادت موجود ہے جو سب یہاں ایک مقصد کے لیے جمع ہیں کہ کس طرح سے شدت پسندی کی ترغیب کا انسداد کیا جائے.
جی, اور ظفر طاہر صاحب, جو بائیڈن صاحب نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور مغرب میں جو موجود تارکین وطن ہیں ان کو وابستگی کا احساس, مواقع کے حصول کا احساس اور مثبت متبادلات دینے سے شدت پسندی کی جو ترغیب کا راستہ ہے وہ روکا جا سکتا ہے, کہاں تک آپ متفق ہیں جو بائیڈن سے؟ اور یہ جو کچھ انتہا پسندی ہمیں پوری دنیا میں تقریباً نظر آ رہی ہے, کیا اس کی وجوہات یہی ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ ظفر طاہر صاحب,
جی مجھے آپ کو آواز,
جی ابھی آئی ہے. جی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب نے, جو نائب صدر ہیں امریکہ کے, انہوں نے جو بات کہی وہ آج کل جو حالات ہیں میرے خیال سے اس کے مطابق ہے. مگر کیا صرف یہی حل ہے اس پرابلم کا کہ جو مغرب میں مسلمان کمیونٹی سیٹلڈ ہیں جنہوں نے وہاں پہ شہریت اختیار کر لی ہے, جو وہاں کے معاملات میں انوالو ہیں, وہاں کے شہری ہیں, کیا یہ مسئلہ صرف انہی لوگوں کی حد تک ہے؟ تو یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک ٹوٹل پالیسی ہونی چاہیے, ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے, اور امریکہ پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہو رہی ہیں, بین الاقوامی جو پرابلمز ہیں جہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑے عرصے سے انصاف نہیں ملا, جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ معاشی ترقی کے مواقع نہیں ملے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اور دنیا کے پاس ہیں. جب وہ اور دنیا کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جمہوریت نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اور مغرب کو ایک لانگ ٹرم پلان بنانا چاہیے مشرق وسطی کے لیے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے, اسپیشلی پاکستان افغانستان, کہ وہ مسئلے جو لوگوں کو بڑے عرصے سے تنگ کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر یہاں کی امیگرینٹ کمیونٹیز پہ پڑتا ہے. بعض ممالک میں امیگرینٹ کمیونٹیز بہت اچھی طرح انٹیگریٹڈ ہیں, وہ مل جل گئی ہیں, وہ تحلیل ہو گئی ہیں اور وہ ترقی کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایک مثالی سوسائٹی ہے اس معاملے میں کہ وہاں پہ جو لوگ آ کے سیٹل ہوئے, جو امیگرینٹس آئے, وہ کس طرح مل جل گئے اور کس طرح وہ ترقی کر رہے ہیں. مگر ہر یورپی ممالک میں یہ نہیں ہوا ہے, اور جو بچے وہاں پہ سنتے ہیں جو حالات ہیں مسلمان ممالک میں, وہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ اپنا جو کاروائی جو ان کو کرنا ہوتی ہے وہ اپنی سوسائٹیز میں کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کوپن ہیگن میں ہوا یا پیرس میں ہوا یا سڈنی میں ہوا. تو یہ میرے خیال سے اس کے لیے بڑی دوہری پالیسی چاہیے کہ ہم مغرب میں کیا کر سکتے ہیں اور مغرب کیا کر سکتا ہے دنیا کے لیے, خاص طور پہ مسلمان ممالک کے لیے, کہ ان کو انصاف ملے اور ان کی جو شکایات ہیں اس کا ازالہ ہو.
جی, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بوکو حرام کے خلاف بھی لڑ رہا ہے, داعش کے خلاف بھی لڑ رہا ہے, طالبان کے خلاف بھی وہ لڑ رہا ہے, اس کے علاوہ ایڈز جو ہے وہ بھی دے رہا ہے. پھر وہی سوال کہ مسلمان جو مسلمز کی اپنی ذمہ داری ہے وہ کہاں تک نبھا رہے ہیں, یہ ایک کوسچن ہے. اس پہ آپ خالد فاروقی صاحب آپ کے کمنٹس پلیز.
دیکھیں, ڈیفینیٹلی جو اسلامی دنیا ہے اور اس کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سیکولر ہو چاہے وہ مونارک ہو, تو وہ ایک طرح کے پورٹیجے ہیں مغرب کی, زیادہ تر ان کے اثر میں ہیں, ان کے کہنے پر وہاں پالیسیز بنتی ہیں, ان کے کہنے پر مغرب. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ مغرب کی جو بے انتہا طاقت ہے, اٹ ہیز پاور ٹو میک اٹ اور بریک اٹ. یہ جو طاقت ہے, جب امریکہ موو کرتا ہے تو پوری دنیا موو کرتی ہے. مسلم دنیا کی کیا طاقت ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر وہاں کے حکمران جو ہے وہ کسی قسم کی پالیسی مرتب کر سکے. بہت زیادہ اثر ہے, بہت زیادہ, اور امریکہ کی ڈیفینیٹلی بہت ساری سنسیئر کوششیں بھی ہیں. لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ 5,000 نوجوان جو ہے وہ یورپ سے سیریا میں لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ اسد کو جو ہے ڈھا دیا جائے, اس لیے ان کو انکریج کرو اور وہ جائیں وہاں, اور اب وہ وہاں پر آ کر چارلی ایبڈو جیسے واقعات میں ملوث ہیں اور قتل و غارت گری واپس آ کر مچا رہے ہیں. تو اس قسم کی جو پالیسیاں ہیں وہ بند ہونی چاہیے. پلس جو انٹرنیشنل اسکیل پہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے اس کا یہ اثر واپس جو اس کا رد عمل ہوتا ہے, اس کی روک تھام اسی وقت ضروری ہے جب ہم اپنی اصل پالیسیوں پر غور و غوث کریں. جہاں تک مسلمان ملکوں میں ممالک میں پالیسیز کا تعلق ہے, مصر میں آپ دیکھیں کہ ایک جمہوری حکومت کو الٹ کر ایک جنرل کو لایا گیا, وہاں اس کو $20 billion دیے گئے, جس نے 1500 لوگ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر مارے, اور اس کی خبر تک کسی نیشنل میڈیا میں نہیں آئی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا پالیسی میں, اس کا خاتمہ ضروری ہے, اور انصاف لوگوں کو نظر آنا چاہیے. مسلم ممالک میں جمہوریت کو فروغ دیا جائے ظاہر ہے, اور مسلم ممالک کے جو مونارک ہیں جہاں پر یہ ہو رہا ہے, اگر مڈل ایسٹ میں بھی, جہاں عراق میں بھی, وہاں پر جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں ان کو سنجیدگی سے حل کیا جائے, کہ جائے کہ جو اپنی جو تھوڑے وقت کی جو فائدہ ہے اور پالیسیز ہیں مغرب میں, مغرب کی مڈل ایسٹ کے اندر, ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسی بنتی ہے, اس کے بعد وہ, اور امریکہ تو اس کے لیے معروف ہے کہ اس کی کوئی لانگ ٹرم فورن پالیسی نہیں ہوتی, اور اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم فورن پالیسی کی ضرورت ہے, تاکہ اس قسم کے واقعات جو مڈل ایسٹ میں آج ہو رہے ہیں اور یہاں سے پھیل کر یورپ میں آ گئے ہیں, اور یورپ میں جس شدت پسندی سے یہ مسئلہ ابھر رہا ہے, یورپ میں 25 million مسلمان رہتے ہیں, لیکن 25 million مسلمانوں میں بہت ہی قلیل تعداد جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہے, لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر ڈسکنٹینٹ ہے ان کی پالیسیوں سے. حالانکہ یورپ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے, افرمیٹو ایکشن کی کوشش کرتا ہے, کلچرل فریڈم لوگوں کو دیتا ہے, لوگوں کو ان کی مرضی سے رہنے کا حق حاصل ہے, ترقی کے مواقع بھی ہوں, لیکن 10% جو مغرب نہیں کرتا, اس کے نتیجے میں ایک بڑا ڈسکنٹینٹ جو ہے وہ ایک بڑی پاپولیشن میں آتا ہے. اس کی وجہ ایک تنظیمی پروپیگنڈا ہے دوسری جانب سے, اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تنظیموں کو کرپ کیا جائے, ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹیگریٹ کیا جائے, ایک وائڈر پاپولیشن کا جو ڈسکنٹینٹ ہے پروپیگنڈے کے نتیجے میں اسے کم کیا جائے, کیونکہ یہ جو تنظیم ہے, جو آرگنائزیشن ہیں, یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, چاہے وہ 100 لوگوں پر کیوں نہ مشتمل ہوں.
ٹھیک ہے, اوکے, اب ہم پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے, لیکن ظفر طاہر صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے خالد فاروقی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں.
نہیں جی, بس میں آپ سے اجازت بھی لوں گا, بس میرا کامنٹ یہ ہے کہ جی, میں اپنے بھائی کی بات سے متفق ہوں.
ٹھیک,
کہ اس ڈسکشن میں لانگ ٹرم پالیسی کا اجرا بڑا ضروری ہے, اور یہ چیزیں دیکھی جائیں کہ جو دوسرے جنگ عظیم کے بعد سے جس طرح مشرق وسطی کو اور ساؤتھ ایشیا کو اور اسلامی ممالک کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا, ان کے ساتھ جو روابط رکھے گئے, ان کے ساتھ جو اسٹریٹیجک لنکس بنائے گئے, وہاں پہ جن پالیسیز کو انکریج کیا گیا, کیا آج اس کی وجہ سے مسلمان ممالک میں مغرب کے لیے اتنی گڈ ول نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے کیا عوامل ہیں. ہمیں, میرے سمجھتا ہوں, ایز مسلم اور مسلمان ممالک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, مگر مغرب کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ کئی سو سال تک مغرب نے ان مسلمان ممالک پہ حکومت کی اور وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو بنانے میں مغرب کا ہاتھ رہا ہے.
ٹھیک, اوکے. ظفر طاہر صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ داعش سے جو خطرات لاحق ہیں اس وقت پوری دنیا کو, اس پر اس جو کانفرنس ہو رہی ہے اس پر بحث بھی ہونی ہے. یہ بتائیے کہ داعش سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ داعش کو محدود رکھنا چاہتی ہے شام اور عراق تک, یا اس کا خاتمہ چاہتی ہے؟
دیکھیے, پالیسی میرے خیال سے کلیئر نہیں ہے, اس لیے کہ جو اینیمی ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اور وہ جنگ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. میرے خیال سے جو عراق افغانستان کا جو میس ہے جو وہاں پہ پچھلے 15 سال میں ہوا, اور جو پالیسی کا فقدان تھا, اور جس طرح وہاں پہ پیسے خرچ کیے گئے, اور جس طرح وہاں پہ ڈفرینٹ فرقوں کو جگل کیا گیا اور ایک دوسرے کو استعمال کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف, اور وہاں پہ جو نکلنے کے بعد جو حکومتیں تشکیل دی گئیں, تو یہ داعش وغیرہ جو ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہیں. تو میرے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہے, اور میرے خیال سے ایک عام امریکی کے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ امریکہ کی اصل پالیسی ہے کیا, اور اس پالیسی کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کیا اقدامات کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک, لیکن گزشتہ دنوں اگر ہم دیکھیں, ظفر طاہر صاحب کتے کلامی معاف, تو صدر اوباما نے کانگریس میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ داعش کے سے نمٹنے کے لیے وہ افغانستان اور عراق طرز کی جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں ان یعنی مڈل ایسٹ میں امریکی فوجی جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ برائے ہراست کسی جنگی کاروائی میں حصہ لے, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وہاں جو مقامی فورسز ہیں عراقی اور کردش فورسز, ان کو ٹریننگ کرنا جو ہے وہ امریکہ کی جو اصل پالیسی ہے وہ یہ ہے. تو یہ پالیسی جو ہے یہ کہاں تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, اس پہ آپ کمنٹ کیجئے. پھر خالد فاروقی صاحب سے بھی اسی سوال کا ہم جواب لینا چاہیں گے.
دیکھیے, اوباما صاحب نے اسٹیٹ آف دا یونین میں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر کٹ کیس جو ہے اپنا پیش کیا ہے, اور یہ اب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو مل کے اوباما صاحب کے ہاتھ مضبوط ہو سکیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل اور جامع پالیسی ابھی بھی مسنگ ہے, اور یہ جو وائٹ ہاؤس نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا قدم ہے, اس لیے کہ یہ پالیسی اور ایک جامع پالیسی بغیر مسلمان ممالک کے اور پوری دنیا کے ان پٹ کے بغیر یہ بنائی نہیں جا سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ لوگوں سے فرسٹ ہینڈ معلوم کیا جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا وہاں پہ حالات ہیں اور کیا عوامل ہیں.
ٹھیک, اوکے, جی, بے حد شکریہ ظفر طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ آدھے گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بے حد شکریہ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. خالد فاروقی صاحب, اس پہ اگر آپ کمنٹ کیجئے, صدر اوباما نے جو مسودہ پیش کیا ہے کانگریس میں جس میں ابھی بحث ہونی ہے اور کانگریس نے اس کو پاس یا فیل کرنا ہے, یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو ریپبلکنز ہیں اور ڈیموکریٹس دونوں کی جانب سے بعض دونوں پارٹی سے بعض جو ممبرس ہیں وہ اس مسودے کو اس پہ نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں, جبکہ بعض لوگ اس سے متفق ہیں, اور ان کی نظر میں یہ جو مسودہ ہے اگر اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تو داعش سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ڈیفینیٹلی یہ جو ابھی مسودہ سامنے آیا ہے داعش سے متعلق اوباما کا, یہ جو کچھ کیا ہے افغانستان میں, جو کچھ ہوا, جو کچھ عراق میں ہوا, اور جو تلخ حقائق سامنے آئے کہ ایک کسی بھی غیر ملک میں جا کر امریکن فورسز اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکتی جس طرح کی ان کی خواہش ہوتی ہے, اور جس طرح کیجولٹیز ہوئیں اور پبلک پریشر بھی آیا امریکہ کے اوپر اور جو عراق میں ہوئی, دونوں جو ڈیبیکل ہیں, کیونکہ افغانستان تھوڑا بہتر ہوا لیکن اس کی قیمت جس طرح چکانی پڑی ہے امریکہ کو, تو اس پر اب ایک نئی پالیسی کی طرف امریکہ رخ کر رہا ہے جو ایک مثبت قدم ہے. افغانستان کی جنگ سے قبل 2011 سے قبل جب یہ 11 ستمبر کے واقعے کے فوراً بعد پاکستان نے امریکن اتھارٹیز کو, جب جنرل احسان جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے, میری ان سے خود بات ہوئی, انہوں نے کہا تھا, امریکہ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اس سے الگ رہیں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان سے نبٹ سکیں, لیکن امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ رمسفیلڈ جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ اب امریکن فوجوں کو وہاں اترنا چاہیے, جس کے نتائج امریکہ نے انتہائی بڑی وار کے نتیجے میں بھگتے, کیجولٹیز ہوئیں, جو ہے وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور وہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے جن کا امریکہ مطمئن نہیں تھا. تو یہ پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسودہ انتہائی مثبت ہے کہ وہاں کی جو لوکل فورسز ہیں, جو بہت بڑی تعداد میں وہاں کی عوامی اکثریت ہے عراق میں اور شام میں, وہ یقیناً ان چیزوں کو کے خلاف ان کے مظاہروں کے لیے تیار ہے, تو ان کے اگر ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا کہ جائے کہ امریکہ کو وہاں ایک بار پھر اس جنگ میں اتارا جائے اور اس کے نتائج جس طرح کے نیشنلزم اور ایک فیشزم ابھرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ابھرے اور اس کا نقصان جو ہے وہ امریکہ کو اور پوری دنیا کو اٹھانا پڑے, جیسا کہ افغانستان اور عراق میں اترنے کے بعد ہم تمام لوگ آج جس پالیسی کا شکار ہیں, جس قسم کی ہمیں مزاحمت ہو رہی ہے, جس قسم کی دہشت گرد دنیا میں ہو رہی ہے.
جی بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب, لیکن مزید کچھ دیر کے لیے ہم آپ کو روکنا چاہیں گے. اور اس موڑ پہ ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے منظر وسیم صاحب نے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دیر میں ہماری رپورٹر جو اس وقت یو ایس آئی پی میں موجود ہیں, جہاں پر پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب پاکستان میں انسدادی دہشت گردی کی کوششوں سے متعلق وہاں پہ جو پارٹیسپینٹس ہیں, جو شرکا ہیں, ان کو بریف کر رہے ہیں. وہ ہمیں بتائیں گی چودھری نثار کے خطاب سے متعلق, لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے زیر اہتمام تین روزہ کانفرنس پہ. اور منظر وسیم صاحب, یہ کانفرنس جو اس وقت واشنگٹن میں ہو رہی ہے, بتایا جاتا ہے 60 ممالک کے نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کے دور کے جو خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے, اور جو عالمی چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, امریکہ اور مغربی ممالک کا کیا کردار بنتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھا رہے ہیں؟
جی, یہ سمجھنے کے لیے کہ سچویشن کیا بنی ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ریزنس ہے کہ یہاں تک سچویشن دنیا کتنی اتنی بری ہو گئی ہے. کہ اگر ہم کمپیئر کریں تو منگول اور وہ جو آئے تھے انویڈرز پرانے زمانے میں, اس سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ کیجولٹیز تقریباً ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب ریزن یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے بیسیکلی جو ایک کالونیل سسٹم چلا آ رہا تھا کافی دیر سے, تقریباً 1830 کے قریب تقریباً یہ ایک کولیشن تھی بنی تھی, جس میں کہ برطانیہ اور فرانس اور امریکہ بھی شامل تھے, جس وقت انہوں نے پہلی دفعہ اپنی میرینز کو بھی لانچ کیا تھا. اس کا افیکٹ تھا کہ اس تب سے یہ کالونائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہو گیا اور بہت سے کنٹریز کو کنٹرول میں کر لیا. اب ہم جب دیکھتے ہیں اس سینریو سے نکلنے کے لیے, तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा इन कंट्रीज को, और फिर 9/11 का वाकया हुआ। 9/11 के वाकये के बाद से अमेरिका की फौजें जब उतारी गई यहाँ पर, तो काफी उसको शुरू में समझाने की, काफी स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उस वक्त जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने और काफी कोशिश की कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रहे इनकी, लेकिन जिस तरह की अमरीका की हिस्ट्री चली आ रही थी अनफॉर्चुनेटली, और वो अभी माइंडसेट में थे कि यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें थी, जहां पर सिर्फ एक ही सुपर पावर है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, तो उनकी ईगो वो अपनी शायद थी, और वो ये तो उतर गए अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में और इराक में अगर आप देखें, इन दोनों मुल्कों की तारीख देखें, इन दोनों मुल्कों को ही कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल रहा है पूरी हिस्ट्री में, और जो भी आए इन्वेडर्स वो अल्टीमेटली या तो अंदर ही डिजोल्व हो गए इसी के कौमों के साथ, या फिर दे हैड टू लीव। अब इसी से अगर ये देखते हैं तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया, लेकिन
अमेरिका जो है मंजर वसीम साहब, वो अफगानिस्तान के लोगों को या इराक के लोगों को कंट्रोल करने तो नहीं गया था। जिस तरह आपने कहा कि 9/11 के बाद उन्होंने हमला किया है अमेरिका ने अफगानिस्तान पर, और इसके लिए जो अहदाफ रखे गए थे इस मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, वो अमरीकी यहां जो अहदेदार हैं उनका दावा है कि वो अमरीका हासिल कर चुका है। उसामा बिन लादेन मारे जा चुके हैं, तालिबान की हुकूमत को गिराया जा चुका है, किसी हद तक उनको वीक भी किया जा चुका है, और वहां अफगान जो वहां पे एनालिस्ट मौजूद हैं उनसे जब हमारी बात होती है, उनका ये कहना है कि इस वक्त कोई चांसेस जो हैं वो नजर नहीं आते कि तालिबान जो हैं वो दोबारा अफगान हुकूमत में आ सकेंगे।
जी, ये कहने की बात है, लेकिन जब हम अल्टीमेटली देखेंगे तो सिचुएशन शायद जब ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटीज आएंगी तो वही डिफाइन करेंगी। कमिंग बैक टू, जब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि उसके बाद ये जब अटैक शुरू किए थे, इन्होंने काफी डिस्टेबलाइज 4-5 कंट्रीज को कर दिया विदाउट थिंकिंग के नेट रिजल्ट क्या उसका निकलेगा। उससे ये हुआ कि उस जमाने में, आज तक अगर हम 200 साल पहले जाते हैं, तो पॉपुलेशन छोटी थी, थोड़ी थी इन मुल्कों की, लेकिन अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है पॉपुलेशन, और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो एक मैग्नेट बन गई फोर्स, और सारे जो थे डिफरेंट कंट्रीज में इस्लामिक कंट्रीज, जो कि ज्यादातर देखते हैं या तो कॉलोनियल पास से ही हैं या फिर नियो कॉलोनियलिज्म के तहत कंट्रोल हो रहे थे, तो वो वहां पर जो डिसेंटमेंट थी लोगों की, तो वो सारे इन इलाके में आ गए और यहां पर आके ट्रेन हुए अफगानिस्तान में, और अब रिजल्ट ये जो हम देख रहे हैं वो बन रहा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो है, मेरे ख्याल में ओबामा की पॉलिसी है वो काफी बेहतर है कंपेयर टू व्हाट प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, और यही वे फॉरवर्ड है अल्टीमेटली। और किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहेंगे मिलिटरीली तो वो नहीं हो सकेगा, और लोकल जो हम कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट करें, तो मेरे ख्याल में इससे सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा खराब है, क्योंकि बाय द टाइम ये ट्रेन करेंगे उतनी देर में ये लोग और ज्यादा खुद भी ट्रेन हो चुके होंगे आई एस आई टाइप की जो फोर्सेज हैं। तो व्हाट दे नीड इज के जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज की सर्टन एक कोलेशन बनाई जाए आर्मीज की, क्योंकि उनको पता होता है इस्लामिक वैल्यूज के हैं, क्या फॉलो करनी है, चीजें क्या नहीं करनी, लेकिन नॉट लाइक स्मॉलर कंट्रीज जॉर्डन और सऊदी अरब वगैरह, इनकी आर्मीज और ये बहुत वीक हैं, बहुत छोटी हैं, तो दे नीड कंट्रीज लाइक टर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट और इस तरह के दो बड़े हैवी वेट जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्रीज हों, और वही इनको वाइप आउट कर सकती हैं, इनको जितना टाइम मिलेगा ये
ओके। और हमने देखा है कि मिस्र और जो लीबिया है उनकी फोर्सेज ने लीबिया के अंदर दाइश के जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी शुरू की है, फौजी फिजाई कार्रवाई शुरू की है, इसके कोई मुस्बत नतीजे सामने आ सकते हैं खालिद फारूकी साहब?
और इस वक्त जो कुछ लीबिया में हो रहा है, जितना डिस इंटीग्रेट वो है और जिस तरीके से वहाँ वाकयात रोजाने की बुनियाद पे हो रहे हैं, और नेटो उसको पूरी तरीके से संभाले हुआ है, ये जो दाइश के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं वो नेटो की असिस्टेंस से वहाँ पर हो रहे हैं, और पूरी तरह एक तरह के नॉर्थ शुमाली अफ्रीका का इस वक्त जो अड्डा है नेटो का वो है, तो ये एक कॉस्मेटिक किस्म की चीज वहां हो रही है, लेकिन जो दाइश है उसकी जो आइडियोलॉजिकल सोर्स है उसको हिट करने की जरूरत है। और मैं इनसे इत्तफाक करूंगा कि इन्होंने कहा कि ओबामा की निस्बतन पॉलिसी बेहतर है और उन्होंने वो सीखा है कि अमेरिकन फोर्सेस को उतारने से नुकसानात हैं, अगर $50 बिलियन जिस तरह अफगानिस्तान में पर मंथ खर्च किए गए, पर ईयर खर्च किए गए, वो $50 बिलियन अगर खर्च किए जाते और वहीं अंदरूनी फोर्सेस के ऊपर, तो हम ज्यादा बेहतर नतीजे।
ओके, खालिद फारूकी साहब हमारे साथ रहिए कुछ देर के लिए, हमारी रिपोर्टर ताबिंदा नईम जो इस वक्त काफी बिजी है कवरेज में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्विकली उनसे हम सुनते हैं कि चौधरी निसार साहब ने अपने खिताब में क्या कहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा।
وعلیکم السلام شناز
جی, آپ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے چودھری نثار, انہوں نے یو ایس آئی پی میں شرکا سے اپنے خطاب میں کیا کہا ہے, مین اہم نکات کیا تھے؟
جی شناز, انہوں نے اپنے خطاب میں پہلے تو کچھ تھوڑا پس منظر بیان کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو صورتحال ہے, اس کی جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, اور اس کا کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا سوویت یونین کا, اور پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا, اس کے نتائج ہیں جو پاکستان اب بھگت رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ لیکن پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو پچھلے 13 سال میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر رائے جو تھی وہ منقسم تھی, لیکن اب یعنی کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں حملے کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ اس قسم کا کنسنسس دیکھنے میں آیا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کیا جائے گا, اور پہلی بار پاکستان کی فوج اور حکومت کے درمیان اس قسم کی کوآرڈینیشن ہے ہر سطح کے اوپر, جس کی وجہ سے اب امید کرنی چاہیے کہ پاکستان اس لڑائی میں ایک نئی فورس کے ساتھ, ایک نئی طاقت کے ساتھ اب شامل ہونے جا رہا ہے.
تو یہ بتائیے کہ انسدادی دہشت گردی سے متعلق جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے, اور یہ کتنا کنوینس تھا وہاں پہ موجود لوگوں کے لیے؟
وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کی تقریر میں جو نکات تھے اس میں تو انہوں نے وہی پوائنٹس پہ بار بار بات کی. ایک اور چیز جو انہوں نے کہی, کیونکہ وہ اس ایسے موقع پر واشنگٹن آئے ہیں جس پر واشنگٹن میں ایک ایکسٹریمزم کے حوالے سے وائٹ ہاؤس میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس کانفرنس کے شرکا سے بھی ان کی بات چیت ہونے جائے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر تقریباً 11-12 نکات جن کے اوپر بات ہونی ہے وہ ہمارے اسی نیشنل جو پاکستان آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد جو 7 دنوں میں نیشنل ایکشن پلان وضع کیا گیا اس کے 10-12 نکات ایسے ہیں جو صدر اوباما کی ایکسٹریمزم پر ہونے والی کانفرنس کے ایجنڈے پر بھی ہیں. اس طرح سے پہلی بار پاکستان کے اندر وہی سب بات چیت ہو رہی ہے جو واشنگٹن نے کنفرن کا باعث دی ہے, اور واشنگٹن کے اندر اس کے اوپر کچھ اور جس کو کہتے ہیں کسی اور پس منظر میں بھی غور ہو رہا ہے. ایک اور چیز انہوں نے یہ کہی کہ مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئس ایف یعنی کہ دولت اسلامیہ کے حوالے سے جو کنسرن ویسٹ میں شو کیا جا رہا ہے, وہ جو نارتھ افریقہ میں ہو رہا ہے اور جو مشرق وسطی میں ہو رہا ہے, ان کے خیال میں پاکستان میں جس قسم کی دہشت گردی ہے اور جس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ہوتے ہوئے آئس ایس کا پاکستان تک پہنچنا فی الحال ان کے خیال میں ممکن نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آئس ایس سے خطرہ ضرور ہے لیکن ابھی پاکستان اور ساؤتھ ایشیا تک نہیں پہنچا, اور کہ اس خطرے کو اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے.
بہت شکریہ تائبندہ نعیم صاحبہ, آپ سے آئندہ بھی بات ہوگی پروگراموں میں, تھینک یو سو مچ. منظر وسیم صاحب, پاکستان کی جانب سے پاکستان کے اندر بلکہ جو انسدادی دہشت گردی سے متعلق کوششیں ہو رہی ہیں وہ کہاں تک عالمی دنیا کو امریکہ کو کنوینس کرنے کے لیے کافی ہوں گی, کیونکہ کل جس طرح تابندہ نے کہا کہ یہ جو کانفرنس جاری ہے اس سے امریکی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب بھی خطاب کریں گے, تو کتنا ان کے جو پوائنٹس ہیں جو کاروائیاں پاکستان کر رہا ہے وہ کتنا کنوینس کر سکے گا عالمی دنیا کو؟
جی, عالمی دنیا کے اگر دیکھتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں تو یہ کافی حد تک ان کو یہ چیز اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ تقریباً 60,000 کے قریب پاکستانی جان دے چکے ہیں اس ٹیررزم کے ہاتھوں, اور جتنا پاکستان نے قربانی دی ہے اور کوئی ملک نہیں دے سکا ابھی تک, اور ان اے وے کہ فرنٹ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فرنٹ پہ نہیں ہے فورس پہ پاکستان جو ہے تو وہ غلط ہوگا, کیونکہ جتنا نقصان مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس سے زیادہ یہاں پر ہو چکا ہے پاکستان میں. تو ڈیفینیٹلی یہ تو یہاں پر جو یورپین جتنے جہاں سے ہماری باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے کبھی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہ دے آر کنوینس کہ پاکستان نے کافی سفر کیا ہے اور پاکستان کی ہی پالیسیز کو وہ لے کے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چودھری نثار اس بات کو ریز کرتے ہیں کہ نہیں کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ایکسٹرنل کنٹریز جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں امریکہ کافی ہیلپ کر سکتا ہے یہ چیزیں بلاک کرنے کے لیے. تو اٹ ڈیپینڈ کہ چودھری نثار اس کو کتنے سیریسلی لیتے ہیں اور کس طریقے سے وہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں اس طرح اس کانفرنس میں اس پوائنٹ آف ویو, کیونکہ جو ایکسٹرنل کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز جو کر رہے ہیں دیٹ شوڈ اسٹاپ. کیونکہ امریکہ نے ایک چیز ریئلائز بہت کلیئرلی کی ہے کہ اگر ڈی اسٹیبلائز پاکستان ہوتا ہے تو ساری دنیا کے لیے کافی خطرہ بڑھ جائے گا. تو دے وڈ ناٹ لائک کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہونے دیا جائے.
بہت شکریہ منظر وسیم صاحب, تھینک یو سو مچ. اور خالد فاروقی صاحب آپ کے پاس ایک منٹ ہے, آپ کے کمنٹس پلیز آخر میں.
ہلو,
جی جی خالد فاروقی صاحب.
یہ دیکھیں یہ جو بات ہے چودھری انصار جو کچھ کہہ رہے ہیں امریکہ میں, یہ بات جنرل مشرف نے بھی کہی یہاں پر اور کئی مرتبہ کہی اور گزشتہ 10 سال سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے. اور جو کنسرن ہے افغانستان سے متعلق پاکستان کے جو کچھ پاکستان نے امریکہ سے مدد کے لیے کیا سوویت یونین جب وہاں موجود تھا افغانستان میں, یہ باتیں ریپیٹیولی ہوتی رہی ہیں اور دنیا یہی مطالبہ کرتی رہی ہے پاکستان سے ڈو مور. پاکستان نے یقیناً بڑی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں, 60,000 لوگ مارے گئے, لیکن آج بھی اگر آپ یورپ کے اخبارات پہ اٹھا کر دیکھیں, یہاں کی یورپین پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کو گہری نگاہ سے دیکھیں تو لوگ یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں چودھری نثار صاحب سے اور پاکستان کی حکومت سے کہ جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہیں, جو ملٹنٹ لوگ ہیں, ان میں سے ایک بھی ابھی بھی گرفتار نہیں ہوا. یقیناً پشاور ملٹری اسکول پر حملے کے پرتشدد حملے کے بعد اور بچوں کے مرنے کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور اسٹیبلشمنٹ نے خاصی کاروائیاں ایسی کی ہیں جسے وہ کرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جیسے پھانسیوں کو جو ہے وہ اس سے موریٹوریم ہٹا کے اسے ریسٹور کر دیا گیا اور لوگوں کو جو دہشت گرد ہیں یا کسی قسم کے جن کو پھانسیاں دی جانی تھی ان کو دی جائے جاتی لگی. لیکن جب تک اندرونی طور پر جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں پاکستان میں جو آپریٹ کرتی ہیں ساؤتھ پنجاب سے پرٹیکولرلی جنریٹ کرتی ہیں اور طالبان سے کولیبریٹ کرتی ہیں, اگر ان کا اسٹرکچرل کوئی لنک نہیں بھی ہے, اس کے باوجود بھی وہ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ان تنظیموں پر فی الوقت اب بھی آج کی ڈیٹ تک کوئی
ان کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ خالد محمد فاروقی صاحب, باقی تمام مہمانوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ میزبان شہناز نفیس اور نیلوفر مغل آپ سے اجازت لینا چاہیں, آخر میں ایک انٹرویو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے داعش کی کاروائیوں اور ان کے جو دعوے وہ کر رہے ہیں ان سے متعلق. تھوڑی دیر پہلے پاکستان سے ایک مذہبی اسکالر قبلہ یاز صاحب سے میں نے گفتگو کی ہے, آئیے سنتے ہیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قبلہ یاز صاحب, اس وقت مشرق وسطی میں داعش کی جو پرتشدد کاروائیاں ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ سب کے علم میں ہے کہ وہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ ان کاروائیوں کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟
دیکھیں, اسلام کے اندر تو پورا ایک اس حوالے سے عنوان ہے جس کو کتاب السیر کہتے ہیں, یعنی رول آف وار, قوانین جنگ. اب اس کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں معذوروں کے لیے, قیدیوں کے لیے, اپاہجوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے یہ پورا مکمل حقوق حاصل ہیں. اب یہ جو کاروائیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو اسلامی حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے. تو اس وجہ سے اسلامی حوالے سے یہ جو اس وقت ان کا جو سلوک ہے اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی.
اس وقت یہ لوگ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں یہ واقعی خلافت ہیں, اور اسلامی ڈیفینیشن کے تحت اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
نہیں, اسلام میں تو جو خلافت ہے اس میں زبردستی آپ خلیفہ نہیں بن سکتے, بلکہ جو ہمارے خلفاء تھے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ سب ایسے تھے کہ وہ لوگوں کی مرضی سے آئے اور مشورے سے آئے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی مشورے کے اور بغیر کسی ایک اجتماعی شورا کے کوئی بندہ خلیفہ بن جائے. تو ایسی کوئی صورت اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے.
داعش نامی جو گروپ ہے یہ شام کے ایک حصے کو دابق, بعض لوگ اس کو دبیق بھی کہتے ہیں, وہ نام دے رہے ہیں, اور یہ ظاہر ہے اس لڑائی کی جانب اشارہ ہے جو اسلامی تاریخ کے مطابق آخری لڑائی ہوگی اور جس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ وہی دبیق یا دابق کا علاقہ ہے؟
یہ روایات ہیں, وہ روایات ہیں مہدی اور دجال کے آنے کی باتیں ہیں. تو ظاہر ہے وہ کیفیت اس وقت پیدا نہیں ہوئی, तो ये सूरत हाल ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाहिर है कि बिलखसूस ये जो हमारा सोशल मीडिया है इस पे इन चीजों को फरोग दिया जा रहा है कि ये आखिरी जंग है जिसको मसीही लिटरेचर में आर्मगेडन कहा जाता है, आखिरी एक मारे का। नहीं, कोई ऐसी बात इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक नहीं है।
ओके, अगर हम देखें तो दाइश के जो मुखालिफीन हैं वो ये भी कहते हैं कि दाइश जो है वो मजहबी मिथ्स पर यकीन रखते हैं और इन मिथ्स को अमली जामा पहनाने के लिए वो मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि आखिरी वक्त जो है वो आ चुका है। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, ये आखिरी वक्त की जो निशानियां बताई गई हैं उस पर कहाँ ये मौजूदा वक्त पूरा उतरता है।
आखिरी वक्त की जो निशानियां हैं उनमें बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो अब तक नहीं है, और जाहिर है कि एक जो वो इस वक्त जो सूरत हाल है और जो हम मगरिब में देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि आखिरी वक्त ऐसा होगा कि जिसमें जो यहूदी लोग हैं वो एक जगह पे जमा होंगे। तो लगता है ऐसा है कि यहूदियों पे हमले हैं, मसलन डेनमार्क में, कोपनहेगन में और फ्रांस में। ये मेरे ख्याल में वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद नेतन्याहू वजीर आजम इसराइल ने ये कहा भी कि यहूदी सारे इसराइल में आ जाए। तो लगता ऐसा है कि इनकी कोशिश यह है कि वाकई वो वक्त आ जाए कि सब यहूदी एक जगह पे जमा हो जाएं और फिर जो आखिरी जंग है और आखिरी मारेका है उसकी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन ये इससे पहले बहुत सारी अलामत हैं, जाहिर है कि वो अलामत मुख्तलिफ हदीस में दर्ज हुई है, वो कैफियत अभी तक पैदा नहीं हुई। तो ऐसी बात नहीं है जो सोशल मीडिया पे या इनका जो लिटरेचर है इसमें हमारे सामने ये बातें आ रही
हैं। ओके, किबला यास साहब, गुज़श्ता दिनों इसी दाइश नामी ग्रुप ने कुछ मिस्री ईसाइयों को ज़िबा किया और उनको ज़िबा करने के बाद इन्होंने जो एक वीडियो जारी की है उस वीडियो के आखिर में ये पुकार रहे हैं कि रोम हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताइए ये रोम को क्यों एड्रेस कर रहे हैं और ये कहाँ तक मुनासिब है?
ये वो यही है कि इस वक्त की जो अब ये कैफियत है ये एक खतरा है कि लीबिया और इधर उधर से शाम वगैरह से जो बहुत सारे मुहाजिरीन के नाम से इटली की तरफ जा रहे हैं, जो जजीरा है लैम्पेडूसा, वहां पे ये खतरा है कि ज्यादातर इनमें या कुछ अनासिर इनके दाइश के होंगे जो इस बहाने रोम में दाखिल होंगे इटली में, और वहां पे इम्कान है कि वो एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा करें, और ये खदशात का इजहार इस हो रहा है।
ये जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, आपने ये कहा है कि ये जो असल इस्लाम है उसके ये सब कुछ खिलाफ हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ये वो खिलाफत भी नहीं है जिसका नारा ये लोग लगा रहे हैं, असल खिलाफत ये नहीं है। तो ये बताइए कि फिर ऐसे हालात में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं आप लोगों की तरह, इनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और ये वो जिम्मेदारियां कहाँ तक निभा रहे हैं?
अब ये बहुत मुश्किल सूरत हाल में मुसलमान घिर गए हैं और बिलखसूस दीनी तबका जो है ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। लेकिन बहरहाल इनकी कोशिशें हैं, कोई भी इस वक्त मुस्तनद आलिम दीन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इसकी तायीद की हो। और अभी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और आसपास के जो इलाके हैं इनके जो बहुत बड़ा दारुल उलूम है देवबंद, इनके अंदर इज्तिमा हुआ था और उसमें ये फैसला हुआ था, बल्कि ये फतवा दिया था ये जो मुसल्ला कोशिशें हैं और मुसल्ला तहरीकात हैं ये इस्लामी उसूलों के साथ हम आहंग नहीं है। और इस इज्तिमा में मालदीव से, म्यांमार से, नेपाल से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इन इलाकों से उलमा ने शिरकत की थी। और मशरिक उस्ता में अजहर के नाम से जो इदारा है उनका भी फतवा आया है।
जी किबला यास साहब, आखिरी सवाल, और वो ये कि कुछ ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो रीजनल कंट्रीज है जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस दाइश ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, उनको अगर वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं आप बतौर एक मजहबी स्कॉलर के क्या पैगाम देना चाहेंगे?
वो तो यही है कि जो हमारी इस वक्त की रिवायात हैं, जाहिर है कि हमारे मुल्कों में तो जमहूरी माहौल है इसमें कोई शक नहीं, और जमहूरी आईनी और दस्तूरी तरीके से आप आवाम को मुनज़्ज़म करके एक बेहतर तब्दीली लाने के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। आईनी और दस्तूरी रास्ते से तब्दीलियां लाना चाहें तो इनके बड़े इम्कानात मौजूद हैं, यही पैगाम है।
थैंक यू सो मच किबला यास साहब,
मेहरबानी
जी, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔